بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، یوم حسین یقیناً عبادت کا مرصہ بھی اور پیغامات کا مرقع بھی. علماء با عمل، ذاکرین با ادب کی سماعت کے بعد چند جملے آپ کی خدمت میں. یقیناً ہر سال اسی عمدہ اور مقدس ماحول میں کہ جہاں علم کی روشنی کے ساتھ عمل کے پیغام کا عنوان مسیحا انسانیت کے ساتھ مسیحا نفسانیت کا پیغام، سرنام کلام میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک سورہ تلاوت کروں، اس کا ترجمہ پیش کر کے آج کے دور میں صرف عزا خانے کو عزا خانہ نہ کہوں بلکہ ہر ایک عمل کو عزا خانے سے ملا دوں. سورہ مبارکہ والعصر ہے، سب کو زبانی یاد ہے، تین آیتوں میں مشتمل سورہ ہے. آیات تو تین ہیں اس کے اندر مگر کلمات 14 ہیں. عجیب اتفاق، حروف 72 ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پوری کربلا محفوظ کر دی گئی ہے. وقت کیا ہوتا ہے یہ سورہ والعصر نے بتایا. انسان نقصان میں رہتا ہے اگر وقت سے سبق حاصل نہ کرے. سبق کسے کہتے ہیں؟ ایمان کو، عمل صالح کو. سبق کسے کہتے ہیں؟ خود اپنے آپ کو بچنے کو بھی، اوروں کو بچانے کو بھی. خود بچیں گے جب ایمان رہے گا عمل صالح کے ساتھ. کسی کو بچائیں گے کب؟ جب حق بات بول سکیں گے اور صبر کی تاکید کر سکیں گے. عجیب بات کہ سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کا ثواب بھی سرکار کی زبان مقدس اس طرح سے پہنچایا گیا کہ جو شخص سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کرے، پروردگار عالم اسے وقت موت اہل صبر میں شامل کرتا اور روز قیامت خدا اسے اہل حق میں شامل کرے گا. جو سورہ کے الفاظ ہیں وہی انعام ہیں، صبر اور حق. اور آج یہ دو ہی مسئلے تو ہیں، نہ تو صبر ہو پاتا ہے اور نہ حق بات کہی جا سکتی ہے. جبکہ ایک اور روایت اس سورہ کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ والعصر کو اپنی نوافل میں ادا کرے، اپنے نفل نمازوں میں پڑھے، تو روز قیامت اس طرح سے آئے گا کہ اس کا چہرہ روشن ہوگا، اتنا مسکرا رہا ہوگا کہ اس کے دندان نمایاں ہوں گے، اس قدر مطمئن ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی، یہاں تک کہ خدا اسے اپنی جنت میں داخل کر دے. تو ایسا لگتا ہے جیسے نماز کا پیغام بھی آ گیا سورہ والعصر کے بیان کے ساتھ. البتہ سب باتیں اپنے مقام پر، حسینیت کے پیغام کے لیے اہل علم اور ادب کی خدمت میں اور اہل ولا اور اہل عزا کی بارگاہ میں اور اہل اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ تمام تر انسانیت کی خدمت میں. اختلاف تو بہت آسان ہے، اتفاق بڑا مشکل ہے. انتشار تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، البتہ اتفاق آسان نہیں ہے. تو آئیے کسی ایک ایسے ناپ پہ اتفاق کر لیتے ہیں اسے آپ بھی کہیں امام علی مقام، ہم بھی کہیں امام حسین علیہ السلام. دنیا کے ہر بشر کہے حریت کے بابا اب الاحرار حسین. بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ نام حسین کوئی نہ بھی جانتا ہو فرق نہیں پڑتا، مقصد حسین جانتا ہو. اس لیے کہ امام نے اپنے نام کے لیے قربانی پیش نہیں کی تھی، امام کو اپنے نام کا شوق نہیں تھا، اپنے پیغام سے، اپنے رب سے محبت تھی. اور اگر پیغام حسین پر کوئی عمل کر لے، حسین کو نہ بھی جانتا ہو تو حسینی ہے، اور پیغام حسین پہ عمل نہ کر سکے، حسین کو جانتا ہو تو حسینی نہیں ہے. اس لیے کہ پروردگار نے جناب ابراہیم کے الفاظ کو قرآن نے محفوظ کر دیا. الفاظ کیا ہے؟ من تبعنی فإنه منی، جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، جو میری پیروی کرے، کوئی کرے، رنگ سیاہ ہو کہ رنگ سفید ہو، میری پیروی کرے، فارسی بولتا ہوں کہ پنجابی بولتا ہوں، میری پیروی کرے، ارے کسی مسلک اور مذہب کا ہو، پیروی اگر کرے ابراہیم کی تو ابراہیم سے ہو جاتا ہے، اور اگر پیروی کرے حسین کی تو حسین سے ہو جاتا ہے. اصل موضوع پیروی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ محرم کے دو مہینے آٹھ دن سفر کو ملا کے ربیع الاول کے آٹھ، ایسا نہیں ہے. نہ حسین ایک دن کے لیے ہے، نہ حسین دو مہینے آٹھ دن کے لیے. حسین تو کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ پیغام ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوئے. اگر کسی ظالم کو، کسی طاقتور کو، کسی کمزور پہ ظلم کرتے ہوئے دیکھیں، بہت غور کیجئے گا، کسی سرپرست کو کسی محکوم پر ظلم کرتے ہوئے دیکھیں، تو ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں اور ظلم کا قلع قمع کر دیں. خوب نہیں کر سکتے، حالات نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں، تو ایمان کا اس سے کمزور درجہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ صدائے احتجاج بلند کریں. یقیناً مصلحتیں انسان کے آڑے آتی ہیں، کچھ دوستی کے تقاضے رہ جاتے ہیں، کیسے برا کہیں اپنے دوست کو حالانکہ دوست ظالم ہے. اگر اسے برا کہیں گے تو برا لگ جائے گا، تو برا کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ برا لگ جائے. ایسا تو نہیں ہے کہ برا اس لیے کہا جو لوگ اچھا لگ جائے اس کو. بات واضح ہو رہی ہے؟ بڑا خوف ہے، حیرت کی بات ہے کہ تمام ایسے ممالک میں آپ کو بڑی فکر ہے کہ پاکستان کے رہنے والوں کیا بنے گا. اگر رازق خدا ہے تو خدا تو ہر جگہ رازق ہے. حق بات کہیے، اچھا لگے یا برا لگے، تو یاد رکھیں ایمان کا ایک دوسرا کمزور ترین درجہ یہ ہے. اگر ظالم کو روک نہیں سکتے تو کم از کم ظالم کے خلاف صدائے احتجاج تو بلند کریں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایمان کا اس سے بھی کمزور ترین درجہ ایک اور بھی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم جنت میں اعلیٰ درجہ مانگ رہے ہیں اور ایمان کا کمزور درجہ قبول کر رہے ہیں. مثال بڑی آسان سی کہ ایک صاحب جو تھے وہ دو رکعت نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد اللہ سے لمبی چوڑی فہرست لے کے بیٹھ گئے، اللہ میاں یہ بھی دے دیجئے، یہ بھی دیجئے، جنت میں وہ ملے، وہ ملے، وہ ملے، وہ ملے. جتنی نعمتیں جنت کی انہیں یاد تھی سب مانگ رہے تھے. ایک مرتبہ کسی ناسے نے ان سے کہہ دیا کہ قیمت تو اتنی سی دی ہے، مانگ اتنا بڑا سب کچھ رہے ہو، کچھ تو خیال کرو. اچھی بات، دو رکعت نماز پڑھ کر جنت مانگ رہے ہو، قیمت کیا دی ہے؟ ایک گلاس پانی جو پیا ہے اس کی قیمت بھی نہیں ہے. بہت غور کیجئے گا، جنت تو لطف خدا ہے، میرے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے. لطف خدا شفاعت آل محمد ہے، انسانیت کا نجات کا طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ اعمال ہوں گے تو جنت ملے گی. ہاں اگر انسان انسان بنے گا, آخرت پہ یقین ہوگا, خدا سے محبت ہوگی, تو یہ جنت فضل کی بنیاد پہ ملے گی, نہ کہ عدل کی بنیاد پر. اور اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو وہ خدا کے عدل کی بنیاد پہ جائے گا, نہ کہ خدا کے ظلم کی بنیاد پر. خدا ظلم نہیں کرتا, ظلم ایک برائی ہے, اور خدا ہر برائی سے پاک اور پاکیزہ ہے. یاد رکھیے تیسرا اور آخری درجہ, اور چاہتا ہوں کہ زحمتیں کم ہوں اور بات مکمل ہو جائے. وہ کیا ہے کہ اگر ظالم کو روک نہیں سکتے اپنے ہاتھ سے, قلع قامہ نہیں کر سکتے, تو آواز بلند کر. ظالم کو ظالم تو کہیں, کہیں نا کہ مظلوم کون ہے آج, جہاں آپ کا اپنا مفاد آڑے نہیں آتا. وہ تو بول دیتے ہیں نا کہ انڈیا ظالم ہے, کشمیر کے لوگ مظلوم ہیں. آگے بولیے اور کون کون ظالم ہے, کون کون مظلوم ہے. آگے نہیں بولتے کہ مفاد آڑے آتا ہے, بات واضح ہو رہی ہے. تو اگر نہیں بول سکتے تو کیا کریں؟ کہ سب سے کمزور درجہ یہ کہ پھر کم از کم اس ظلم میں شریک تو نہ ہو. اگر ظالم کو نہیں روک سکتے ہاتھ سے اور زبان سے, تو کم از کم ظلم کو برا سمجھیں, اس ظلم پر راضی نہ ہو. لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضعت بہ. یہ تعریف کرنا چھوڑ ظالم کی. اگر برا نہیں کہہ سکتے تو ظالم کو اچھا بھی نہ کہیں. کہ ظالم کو ظالم نہیں کہتے تو آپ تو ظالم نہ بنیں اس کی حمایت کر کے. گفتگو تمام ہو گئی. زندگی کے ہر شعبے میں ہر دن حسینیت ہے. یوم حسین ایک دن نہیں ہے. جب تک دن دن ہے اور رات رات ہے, ہر دن حسین کا ہے اور ہر رات حسین کی ہے. اگر ظالم کے خلاف بولنے کی ہمت پیدا ہو جائے اس کو روکنے کے علاوہ, یا کم از کم خدا اتنا کمزور ایمان, اتنا کمزور ایمان تو دے کہ ظالم کو ظالم سمجھ سکے, اس کا ساتھ نہ دیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا سے پہلے, چونکہ جب میں یہاں پہنچا تو ساتویں امام کی بات ہو رہی تھی, غالباً ساتویں امام کی بات سفر کی تاریخ کی مناسبت سے ہو رہی تھی, تو دو جملے آپ کی خدمت میں. ساتویں امام یعنی سفر کی سات تاریخ, آپ کی ولادت باسعادت کا عنوان. اور یہ پھر یاد دلائیں کہ یہ امام شیعہ نہیں ہیں, امام مسلمین ہیں, امام انسانیت ہیں. یہ کسی فقہ کے امام نہیں ہیں, نہ فرقے کے امام ہیں, یہ تو انسانوں کے امام ہیں. اور جب کوئی انسان حسین کو امام سمجھے گا تو پھر موسیٰ کاظم بھی تو حسین کے بیٹے. تو سات سفر اور پانچ سفر جو کل گزر گئے, رقیہ بنت الحسین کی شہادت کی تاریخ, بس ایک جملہ کافی ہے رونے کے لیے. کیسا ظلم تھا, ہم صدائے احتجاج بلند کر رہے اور یہ کہہ کے بلند کر رہے کہ فیا لیتنی کنتو معکم فاعفوز معکم. یہ کہہ کے بلند کر رہے ہیں کہ کل ہوتے تو ہاتھ سے روکتے, آج زبان سے آپ کی حمایت کر رہے ہیں. کیا ستم ہوا؟ ستم یہ ہوا کہ دو ایسے مظلوم افراد ہیں کہ جو قید خانے میں مارے گئے, حالانکہ قیدیوں کے بھی اپنے رائٹس ہوتے. عجیب ظلم تھا. دنیا انسانیت میں قیدیوں کے بھی رائٹس ہوتے. وہ کیسا قیدی ہے اسے 14 سال ایسی قید میں رکھا گیا کہ نہ مکمل قد سے کھڑے ہو سکتے تھے, نہ پاؤں پھیلا کے لیٹ سکتے تھے. وہ کیسا عابد تھا کہ اس قید میں بھی خدا کو یاد کرتا رہا. اس کا جنازہ اس کی شہادت کے بعد قید خانے سے نکالنے کا راستہ بھی نہیں تھا. کہتے ہیں اور ایک سیڑھی لا کر اس پر آپ کے بدن کو باندھا گیا, اور چونکہ بالکل ایسا جیسے کوئی کنواں اور تہخانہ ہو, اس میں سے امام کی لاش کو باہر نکالا گیا. میں سوچتا ہوں ساتویں امام کو پرسہ دیتے ہوئے, مولا آپ کی شہادت پر ہم غمگین ہیں, لیکن مولا کیا کیجئے, آپ کی شہادت کے بعد کم از کم جنازہ باہر تو آ گیا, لیکن ایک ایسا بھی قیدی ہے جو 4 سال کی بچی ہے, کہ جس کا جنازہ بھی قید خانے کے اندر ہی دفن کر دیا گیا, اور یہ رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر جنازہ کسی غریب مزدور کسی عام انسان کا ہی کیوں نہ ہو, کم از کم دو آدمی چاہیے ہوتے ہیں جنازے کو دفن کرنے کے لیے, ایک جو باہر سے میت کو تھام سکے, ایک اندر کھڑے ہو کے اتار سکے. مگر جب سکینہ کا جنازہ اٹھایا, سید سجاد اتنے تنہا تھے کہ فریاد کرتے تھے بابا سجاد اکیلا ہے, بہن کو قبر میں کیسے اتارے. اللہ اکبر. بس کہتے ہیں بعض علماء کہ ادھر فریاد سجاد تھی, ادھر حسین کا جواب تھا, اللہ میرے لال میری امانت کو میرے حوالے کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون بزن بقضائه و تسلیما لعمره. خدا سے التماس کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو مقصد اور مشن حسینیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, دنیائے ظلم و جور کے خلاف ہاتھ اٹھانے ورنہ آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے ہاتھوں کی توانائی کے لیے, ہمارے آواز کی تقویت کے لیے حجت خدا کی آواز کو, حجت خدا کے ہاتھوں کو ہمارے ساتھ معاون قرار دے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا, نظام ظلم و جور کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنے علماء عالم مراجع الزم خاص طور سے رہبر معظم کی خدمت اور معاونت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے بہنوں بیٹیوں کو, بھائیوں کو, بیٹوں کو, سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لیے بہترین بہترین زاد راہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری تمام دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاء محمد واله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.